أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صلوات بن محمد وعلى صلى على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہ توفیق دی کہ ہم دوبارہ یہاں پہ جمع ہو سکیں، اسلام کے علوم سے مربوط کسی ایک موضوع کو مرد بحث بنائیں اور اس کے اوپر جو سوچ بچار کی جا سکتی ہے اس کو یہاں پہ انجام دیں. اس سے پہلے کہ اپنی بحث کا آغاز کروں، میں یہ تذکراً عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً ہر بحث کے اندر کچھ نہ کچھ تشنگی باقی رہ جاتی ہے. پچھلی دفعہ جو سیشن ہوا اس کے بعد سے میرے دماغ میں ایک چیز بہت زیادہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کی جو سوالات ہیں وہ شاید پورے نہ ہو پاتے ہوں، یعنی جو آپ کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات ہوں موضوع سے مطابق شاید وہ ابھر نہیں ہو پاتے ہوں. ان کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں. من جملہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، کم سے کم میری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ آپ کو میں اخبار کی سطح کی اطلاعات دوں. اس دفعہ پتہ نہیں کیا مشکل ہو رہی ہے، مجھے اپنی آواز صحیح سے سنائی نہیں دے رہی. کچھ حل ہو سکتا ہے کیا؟ پتہ نہیں کیوں صحیح سنائی نہیں دے رہا. بہرحال تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اس وجہ سے مشکل سے پھنس جاتا ہے کہ ہم جو دینا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ بات آگے تک پہنچے، عمق تک پہنچے، اخباری معلومات سے تھوڑا سا آگے چلا جائے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو سامعین کے ذہن میں ہوتا ہے شاید وہ 100% ڈلیور نہ ہو پائے. ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے موضوع سے مربوط آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو لیکن درواقع موضوع سے باہر، تو یہ ہے کہ اس کو بھی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی موضوع ہو اس میں ٹو دا پوائنٹ گفتگو کی جائے. بہرحال اس بحث کو شروع کرتے ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ ہماری بحث کے اندر دسیوں نقائص موجود ہیں، شخصیت کے اندر بھی نقائص ہیں. ابھی ہمارے برادر کچھ کہہ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کچھ اور کہیں. یہ انسان کے نقائص ہیں، جب اللہ جو چاہتا ہے نفس ظاہر کر دیتا ہے، اور جب ظاہر کر دیتا ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہونے والا. بہر تو یہ ہے کہ بحث کو شروع کرتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہے کہ اس بحث کے جو موضوعات قابل گفتگو ہیں یہاں پر ان کو طے کیا جائے. اس سے پہلے کہ اصلی بحث کو شروع کریں، اچھا ہماری بحث کا عنوان ہے اسلامی ثقافت اور مادہ پرست مغربی ثقافت کا تقابلی جائزہ. اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ توجہ رکھی ہم نے، یعنی مثلاً فرض کیجیے ہم نے کہا مادہ پرست مغربی ثقافت، تو اس میں ہماری توجہ ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ ابھی توضیح دوں گا. دو باتیں بحث کو شروع کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات یہ کہ آپ انسان جو کچھ بھی اعمال انجام دیتا ہے، فرض کیجئے جو بھی آپ ارادے کے ساتھ انجام دیتے ہیں، فرض کیجئے آپ کو یہاں پہ تشریف لانا، یہاں سے آپ کا اٹھ کے جانا یا کہیں اور پہ جا کے کوئی اور کام کرنا، یہ تمام جو کام انسان ارادے کے ساتھ انجام دیتا ہے ان کا منشا فکری ہوتا ہے. عقل میں اس کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے، کسی عقلی دلیل کی وجہ سے انسان کام کو انجام دیتا ہے ورنہ اس کو انجام نہیں دیتا. مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ آپ حتیٰ وہ کام، شاید میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حتیٰ وہ کام جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی منشا فکری نہیں ہے، یوں ہی آپ نے انجام دیا، وہ بھی یوں ہی انجام نہیں پاتے، ان کا بھی پیچھے کوئی نہ کوئی فکر کار فرما ہوتی ہے. فرض کیجئے آپ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، یا فرض کیجئے بالکنی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے اٹھ کے کمرے میں آ جاتے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ کہتے ہیں یوں ہی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی پیچھے فکر کار فرما ہوتی ہے جو آپ کو آپ سے کام کروا رہی ہوتی ہے. تو انسان کے جتنے بھی ارادی اعمال ہوتے ہیں وہ اس کی فکر سے ناشی ہوتے ہیں. اچھا دو انسانوں کو بھی اگر ملاحظہ کریں، چاہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ارادے میں کہیں نہ کہیں اختلاف آ جاتا ہے. ہر تمام انسان یا حتیٰ میں کہوں گا بہت سارے انسان اپنی فکری ساخت میں ایک جیسے نہیں ہوتے، معمولاً فکری ساخت میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے. تو یہ جو فکر کے اندر اختلاف ہوتا ہے وہ اس کے ارادی اعمال کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور ارادی عمل میں اختلاف ظاہر ہو جاتا ہے. ممکن ہے ایک آدمی ایک مسئلے پر ایک طرح سے ریئیکشن دے، اور ایک اور آدمی جو شاید اس کا دوست ہے، شاید اس کا بھائی ہے، بہت عرصے سے جانتا ہے، بظاہر دونوں کے اندر کوئی مختلف چیز نہیں ہے، لیکن وہ کوئی اور کام اپنے آپ سے ظاہر کرے. ایک ہی انسان ایک ہی مسئلے کے سامنے ممکن ہے کسی وقت کسی اور طرح سے عمل کرے اور بعد میں کسی اور طرح سے عمل کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فکر میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. تو انسان کے جتنے بھی ارادی کام ہوتے ہیں اس کے فکر سے ناشی ہوتے ہیں. اس بات کو ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے اور توضیح دیں گے. بنیادی طور پر یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ایک عجیب خواہش ہے جو اس کی فطری خواہشات میں سے ہے، لیکن اس میں بگاڑ کی وجہ سے بری ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ وہ قدرت حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اصل میں فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، بہترین کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. لیکن یہ جو کمال کا مفہوم ہے وہ غلط طریقے سے کبھی قائم ہو جاتا ہے تو انسان قدرت میں کمال سمجھنے لگتا ہے. تو انسان کی فطرت میں نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فطرت میں ہے کہ وہ قدرت حاصل کرنا چاہتا ہے. اچھا، یہ جو قدرت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی ایک سادہ سی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنے ارادے کے تحت لانا چاہتا ہے. انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے انسانوں کو اپنے ارادے کے تحت لائے. اب یہ جو دو چیزیں ہیں کہ ایک طرف سے انسان اپنے ارادی عمل کو جو انجام دیتا ہے تو اپنے فکری ساخت کی وجہ سے انجام دیتا ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہ دوسرا انسان اس کو متاثر کرنا چاہتا ہے. ان دو چیزوں کو جب ملاتے ہیں تو ہمیں کچھ نتائج حاصل ہوتے ہیں. وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کی فکر کو تبدیل کیجیے. انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے دو بنیادی طریقے ہوتے ہیں. مثلا فرض کیجئے آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اس کو ابھی اپنے مئو سے نزدیک لاؤں گا، ذرا صاحب صبر کیجئے گا. وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان کو کنٹرول کریں تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک کام تو یہ کہ آپ اس کے اوپر جسمانی دباؤ ڈالیے، تشدد، اس کو جسے کہتے ہیں پریشرائز کریں، آپ اس کو ٹارچر کریں اور جسمانی دباؤ اور تشدد کے ذریعے سے اسی کام کے کسی کام کے اوپر مجبور کر دیں. لیکن یہ جو آپ کا کام ہوگا یہ ناپائیدار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جس وقت بھی آپ کا وہ جسمانی دباؤ ختم ہوا اس آدمی نے اپنی مرضی کے مطابق کام کو انجام دینا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کے اپنے ذہن میں فرسٹریشن کریٹ کرے گا جس کو آپ دباؤ دے کر کسی کام پہ مجبور کر رہے ہیں. ممکن ہے آپ دباؤ دے کے کسی آدمی کو کسی کام پہ مجبور کر لیں، لیکن اس کا جو دماغ میں فرسٹریشن جو ایجاد ہو رہی ہے وہ جلد ہی اس کو مجبور کرے گی کہ وہ اس دباؤ کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اپنی حالت اولیہ پر یعنی اپنی آزادی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. دوسرا طریقہ جو انسان کے اوپر کنٹرول کرنے کا ہے، جو میں نے ابھی بات کی اس کی صورت میں بھی زیادہ مناسب نظر آتا ہے، وہ یہ کہ انسان کی فکر کو تبدیل کر دیا جائے. جب آپ اس کی فکر کو تبدیل کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کا ارادہ خود بخود تبدیل ہوتا نظر آتا ہے، خود بخود تبدیل ہوتا نظر آتا ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور مثلا فرض کیجئے ہم چاہتے ہیں آپ کے احباب کے درمیان جو ہے وہ دوستی ایجاد ہو جائے. اب یہ جو دوستی ایجاد کرنا ہے، بس کیجئے کسی بھی معاشرے کے اندر آپ دوستی ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو دوستی ایجاد کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو باؤنڈ کر دیں، کسی بھی طریقے سے مجبور کریں کہ وہ دوست بنیں ایک دوسرے کے. یا مثلا فرض کیجئے آپ کوئی مادی وسائل استعمال کرتے ہیں کہ مادہ پرستی کے ذریعے سے ان کے اندر دوستی ایجاد کرتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ مثلا یہ دونوں پائیدار طریقے نہیں ہیں. پائیدار طریقہ یہ ہے کہ ان کے فکر کو اس طریقے سے کرو کہ ایک دوسرے کو پسند کریں، الفت ان کے دماغ کے اندر ایجاد ہو جائے، تو وہ پائیدار ہوگا. ہر جگہ یہ رول جو ہے وہ کار فرما رہتا ہے. اب اس رول کو استعمار میں بہت اچھے طریقے سے آج کے زمانے میں استعمال کیا، استعمار نے اس رول کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا. ہم سب کو معلوم ہے کہ استعمار کی مصلحتیں ان کے اپنے ممالک کے اندر محدود نہیں ہیں. اچھا، وہ استعمار کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس بات کو تھوڑا سا ابھی بچا کے رکھیے کہ اس ابھی ہماری بحث سے یہ خارج ہے کہ وہ جب ہم بار بار کہتے ہیں استعمار استکبار تو بہرحال اجمالی طور پر ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ جو دنیا کے اوپر قابض ہے. اب آپ اس کو یہودی کا نام دینا چاہتے ہیں تو یہودی کہیے، آپ اس کو صنعتی میدان کے ماہرین کہنا چاہتے ہیں جن کے پاس مثلا فرض کیجئے دنیا کی ملٹی نیشنلز ہیں وہ ان کی قبضے اقتدار میں تو ان کو کہیے، یا آپ کہنا چاہتے ہیں امریکی سیاستدان، تو آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہیں دیجیے. لیکن آپ اس لفظ سے ناآشنا نہیں ہیں یقیناً کہ یہ جو استعمار ہے، یہ جو استکبار ہے، اس نے یقیناً اپنے منافع دنیا کے اندر پھیلائے ہیں اور ان منافع کا پروٹیکشن بھی چاہتا ہے. وہ جو اس کو منافع کا پروٹیکشن چاہیے ہے اس کے لیے اس کے پاس اہم ترین کام انسانوں کو کنٹرول کرنا ہے. ظاہر اگر وہ انسانوں کو کنٹرول نہیں کرے گا تو اس کے منافع کا دفاع نہیں ہو سکتا. انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دو طریقے میں نے عرض کیے, ایک تو مادی طریقہ کار تھا اور دوسرا فکری طریقہ کار. تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر ہم کسی قوم کو مادی طریقے سے دباؤ میں ڈال کر کنٹرول کریں گے تو یہ طریقہ پائیدار نہیں ہوگا. تو جو چیز ان کے سامنے آئی وہ یہ کہ ان کو انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بجائے یہ کہ مادہ یا دباؤ کو استعمال کریں, جسمانی دباؤ کو استعمال کریں, وہ فکر کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کریں. اب مثال آپ کے سامنے ایک اور دوں گا. فرض کیجئے ایک زمانہ تھا کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز تھے جب انہوں نے کالونیلزم کا پیریڈ شروع کیا تو انہوں نے اپنے آرمیز بھیجی, پہلے اپنے فرض کیجئے تاجر بھیجے, اس کے بعد آرمیز بھیجی اور ملکوں کے اوپر فزیکلی قبضہ کر لیا. اچھا وہ جو فزیکل قبضہ تھا وہ ان کو پتا تھا کہ زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گا, تو اس کے ساتھ جو انہوں نے پائیدار کام کیا ان کو پتا تھا یہ فزیکل قبضہ پائیدار نہیں ہے, تو جو پائیدار کام کیا وہ یہ کہ ان کے اوپر فکری قبضہ کر لیا. استعمار نے اپنا فکری قبضہ ان علاقوں کے اوپر جما لیا, تو اب یہ ہو گیا کہ وہ فزیکل قبضہ ختم ہو جانے کے باوجود یہ قومیں جو پہلے ان کے غلام تھیں فزیکلی اب بھی فکری طور پر ان کی غلام باقی رہ گئی. یہ کام آج اور شدت کے ساتھ انجام پا رہا ہے, اور اس چیز کو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مثلا ولی فقیہ اپنے کلمات میں فرماتے ہیں ثقافتی القار, کہ مغرب اب جسمانی قدرت کو استعمال کیے بغیر فکری قدرت کو استعمال کر کر پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. میں مغرب استعمال کرنے میں تھوڑا سا رکوں گا, بلکہ اب یہ سمجھ میں اس کو استکبار ہی کا نام دوں گا, ابھی عرض کرتا ہوں کیوں. تو وہ لوگ اس وقت جس چیز کے اوپر مسلسل تکرار کر رہے ہیں وہ یہ کہ قوموں کے اوپر ایک ثقافتی یلغار کے ذریعے سے, ثقافتی قبضے کے ذریعے سے اپنے قبضہ اقتدار کو مکمل کیا جائے. کیا وجہ انہوں نے ثقافت کو اختیار کیا؟ وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی دشمن فکری لحاظ سے زیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ قابو میں آنا نہایت آسان ہو جاتا ہے. اب اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان کی یہ کوشش کامیاب تقریباً کامیاب ہو گئی ہے, یعنی ہمیں اس بات کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ جو ثقافتی یلغار انہوں نے کی تھی اپنی اس ثقافتی یلغار میں ان کو تقریباً کامیابی حاصل ہو گئی. نہ اس وجہ سے کہ مثلا فرض کیجئے پینٹ شرٹ دنیا میں رائج ہو گئی, نہیں اس وجہ سے نہیں کہنا چاہ رہا, میں اس سے زیادہ آگے بات پھیلانا چاہوں گا. ہم اتفاقاً یہی دیکھنا چاہیں گے اپنی اس چار دن کی بحث میں کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ وہ کامیاب ہو گئے, اور وہ کون سی چیز ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ نہیں ابھی اتنے کامیاب نہیں ہوئے. مثلاً کیا محض یہ دیکھنا کہ مغربی آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی ثقافت کامیاب ہو گئی یا یہ مغربی ثقافت ہے؟ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر ان کی ثقافت کا رواج ہے, ان کی ثقافت کامیاب ہوتی جا رہی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی ابھی درک نہیں حاصل ہو پایا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی کامیابی ان کی کامیابی کہلائے گی. مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی مزہ خیز بات سے شروع کرتے ہیں, وہ یہ کہ آپ فرض کیجئے کچھ عرصے پہلے کھانے میں کچھ اور چیزیں کھایا کرتے تھے. کچھ عرصے پہلے سے میری مراد یہ ہے کہ مثلا فرض کیجئے 50 سال پہلے 100 سال پہلے ہمارا کھانا کسی اور طرح سے ہوتا تھا. اب یہ ہو گیا کہ ہماری ڈشز جو ہو گئیں یا ہمارا رہن سہن کا طریقہ کار جو ہو گیا وہ ویسٹرنائز ہو گیا, ہم اس کو ویسٹرنائز کہتے ہیں. یہ جو ویسٹرنائز ہو گیا ہے کیا یہ مغربی ثقافت ہے؟ ہم اس کو ویسٹرنائز کہتے ہیں, تو کیا یہ مادہ پرست مغربی ثقافت ہے کہ ہم نے کھانا تبدیل کر لیا؟ یا مثلا فرض کیجئے میں نے اور آپ نے لباس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ایجاد کی. اگر آپ پہلے دنیا کے لباس کے اوپر ملاحظہ فرمائیں تو وہ تقریباً ایک شکل کا تھا, وہ جبا سا تھا جو پہنا کرتے تھے علماء کے لباس کے اندر, اس کی آپ ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں. تو سب نے لباس تبدیل کیا, حتیٰ وہ جیپنیز جو تھے انہوں نے بھی کیمو چھوڑ دیا جو ان کی ابھی بھی بعض مراسم میں نظر آتا ہے صرف, اور ہمارے ماحول میں بھی بکثرت ہمارا ماحول ہمارا لباس تبدیل ہو رہا ہے. تو کیا لباس کی یہ تبدیلی در حقیقت مادہ پرست ثقافت کی تبدیلی ہے؟ یہ تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو اور بڑھائیں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ثقافت کی تبدیلی ہے مثلا مغربی ثقافت کی تبدیلی ہے, اس میں اور فنی تبدیلی میں ہم فرق رکھتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مغربی ثقافت چھاتی جا رہی ہے تو ہمارا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مغربی ثقافت کا مقابلہ کرو تو ان کے جو فنی طریقہ کار ہے فنی وسائل ہیں ان کا بھی مقابلہ کیا جائے, یعنی صاف لفظوں میں ٹیکنالوجی کا بھی مقابلہ کیا جائے. نہیں یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, ہم اس سے زیادہ آگاہ ہیں کہ ہم سمجھ پائیں کہ مغربی ثقافت میں اور فنی ترقی میں بہت فرق ہوتا ہے. مسلمانوں نے اپنے دور میں جو فنی ترقی حاصل کی اگر آج اس ترقی کے ریشو کو اپلائی کیا جائے تو شاید وہ مغرب کی فنی ترقی سے زیادہ تیز تھے جو انہوں نے 600 سال پہلے یا 800 سال پہلے حاصل کی تھی. تو فنی ترقی کو ہم کسی صورت میں مغربی ثقافت کی برتری جو ہے وہ قرار نہیں دیتے. لہذا ہمارا کہنا ہرگز یہ نہیں کہ آپ ڈش اینٹینا کا مقابلہ کریں, یا ہمارا کہنا ہرگز یہ نہیں کہ آپ کمپیوٹرز کا مقابلہ کریں, یا ہمارا کہنا ہرگز نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا فرض کیجئے شٹلز کا مقابلہ کریں. نہیں, اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. ایک بات. دوسرا مسئلہ مغربی ثقافت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ثقافت کی بنیادیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ثقافت کے آثار ہوتے ہیں. ہمیں ان دونوں باتوں کے اندر بھی بہت فرق رکھنا چاہیے, کیونکہ فرض کیجئے اگر میں اور آپ آثار سے ٹکرا رہے ہیں اور بنیاد ہماری نظر میں نہیں آئی تو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم اس اثر سے ٹکراتے رہیں گے, وہ اثر تبدیل ہو جائے گا اور بنیادیں اپنی جگہ پہ باقی رہیں گی, ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور ہم اس کو اپنی فتح سمجھ کے جشن مناتے رہیں گے. مثال بہت چھوٹی سی دوں گا, اسلام کے اندر بھی ایسا ہی ہے. چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے جب انقلاب آیا تو ہماری قوم بھرپور طریقے سے لگ گئی داڑھی رکھوانے پہ. ہم نے خوب جوانوں کی داڑیاں رکھوائی. اچھا, یہ کام برا نہیں تھا, کام ظاہر ہے اچھا تھا, اسلام قبول کرتا ہے, بلکہ اسلام کی بہت ساری تاکیدیں بھی اس کے اوپر موجود ہیں, بہت کچھ فتاوی بھی موجود ہیں اس کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی کہ کیا داڑھی اسلام ہے؟ داڑھی تو اسلام نہیں ہے, داڑھی کے اندر بھی اسلام چھپا ہوا نہیں ہے. یہ وہ فرق ہے جو اصل اور فرق ہے. مغربی ثقافت کے اندر بھی ایک ہے مغربی ثقافت کی بنیاد اور ایک ہے مغربی ثقافت کا اثر. آپ مغربی ثقافت کا مقابلہ کرنے میں اس کے اثر کا مقابلہ نہ کریں, آپ مقابلہ کریں بنیاد سے. جب آپ بنیاد کا مقابلہ کریں گے تو خود بخود جو اس کے اثرات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ ہومیوپیتھک میں مثلا کہتے ہیں کہ بھائی جانور, وہ جو مریض ہے آپ کے سامنے لایا گیا ہے, مریض کی بنیادی جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں آپ. اگر آپ نے بنیادی مسئلہ حل کر لیا تو وہ مریض کے جو چھوٹے موٹے درد سائیڈ میں ہو رہے ہیں وہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے, ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اور میں بھی مغربی ثقافت کو اسی انداز سے دیکھیں کہ ہم اس کی بنیاد کا جا کر مقابلہ کریں اور ادھر ادھر جا کر اسے ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اسلامی ثقافت کی جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسلامی ثقافت کے ماننے والے ہیں یا اسلامی ثقافت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ہم قدامت پسندی کو رواج دینا چاہتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے یہ حجاز کے علاقے میں, جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں, سعودی عرب کے علاقے میں 1890 کے بعد سے, پہلے بھی تھی اس کے بعد سے بہت اسٹرانگ ہو گئی, الاخوان نام کر کے ایک تحریک چلی. اس کا وہ اخوان مسلمین سے کوئی تعلق نہیں جو مصر کے اندر تھی, مطلقاً کوئی تعلق نہیں. الاخوان نام کر کے تحریک چلی اور ان لوگوں نے یہ ثابت کیا, ان کو سلفی بھی کہتے تھے, سلفی بھی کہتے تھے, سلف یعنی پرانے آبا اجداد, سلفی یعنی پرانے آبا اجداد کے ماننے والے. اچھا, ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ کو اسلام پہ عمل کرنا ہے تو آپ کو اس کے پچھلے زمانے کے اندر جانا پڑے گا. لہذا یعنی کارز کے بجائے وہ گھوڑے استعمال کرتے تھے اور جو نئے اکوپمنٹس تھے ان کو استعمال نہیں کرتے تھے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام یا اسلامی ثقافت, تو ہرگز ہماری مراد تہجد نہیں ہے کہ ہم مثلا فرض کیجئے کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو زمانے قدیم میں لے جانے کی کوشش کریں, اس قسم کی کوئی بات کریں. ایک نقطہ, اور دوسرا وہی جس طرح سے آپ نے مغربی ثقافت کے اندر دیکھا کہ فرع میں اور اصل کے اندر بہت فرق ہوتا ہے, تو اسلام کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اسلام کے کچھ احکام ہیں جو دائمی ہیں, ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں, ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے, اور کچھ احکام اس کے ایسے ہیں کہ جو اس کے متغیر احکام ہیں جو تبدیلی کے اندر آتے رہتے ہیں, جو اجتہاد کے دائرہ کار کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو اسلام کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہماری مراد یہ ہے کہ ہم 1400 سال پہلے کا معاشرہ ایجاد کریں. تھوڑا سا مسامیہ رکھے گا میری بات میں, تھوڑی سی یعنی گنجائش رکھے گا میری بات میں. 1400 سال پہلے کا معاشرہ ایجاد نہیں کرنا چاہتے, البتہ اس معاشرے کی روح ضرور ایجاد کرنا چاہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ثقافت. اب یہ آئیے تھوڑا سا اس تمہید کے بعد کہ ثقافت کہتے کسے ہیں, ثقافت در حقیقت ہوتی کیا چیز ہے. کیونکہ دیکھیے, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم ظاہر سے نہیں ٹکرانا چاہتے, ہم چاہتے ہیں اصل سے ٹکرائیں. تو آپ جب اسلامی ثقافت اور مادہ پرست مغربی ثقافت کا مقایسہ کر رہے ہیں تو آپ اصل ہی میں جا کے مقایسہ کیجئے, ایسا نہ ہو کہ فریاد کے اندر بیٹھے رہ جائیں. اچھا, تھوڑا سا یہیں پر ذکر کر دیں کہ مادہ پرست مغربی ثقافت کیوں لکھا. کیا صرف مغربی ثقافت لکھ سکتے تھے؟ کیا صرف مادہ پرست ثقافت لکھ سکتے تھے؟ تو یہ دونوں بھی کام ہو سکتے تھے, لیکن اس کے اوپر ایک توجہ رکھی گئی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مغربی ثقافت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثقافت صرف مغربی ممالک کے اندر موجود ہے، جبکہ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے. وہ ثقافت کسی بھی اسلامی ترین ملک کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہے. وہ جو ثقافت جس کا ہم مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا ہم مقایسہ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام سے، وہ اس کا صرف مغربی ممالک کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے مکے کے اندر موجود ہو، اور ممکن ہے پاکستان کے اندر موجود ہو، اور ممکن ہے کہ وہ مثلا فرض کیجئے بل کلنٹن کے اندر موجود ہو، اور ممکن ہے میرے اور آپ کے اندر بل کلنٹن سے زیادہ موجود ہو. تو یہ ہے کہ مغربی ثقافت کا نام دے کر ہم لوگوں کو یہ گمان نہیں دینا چاہ رہے کہ یہ ویسٹ کے اندر ہے اور ایسٹ کے اندر نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے کہیں کہ فرض کیجئے جاپان کے اندر نہیں ہے، نہیں ممکن ہے جاپان کے اندر بھی ہو. مغربی ثقافت صرف اس لیے لکھا ہے کہ اس کا اوریجن مغرب میں تھا، یورپ سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، لہذا اس کا نام مغربی ثقافت رکھا. باقاعدہ آغاز سے میری مراد سرکاری سطح پر اس کو جو قبولیت حاصل ہونا شروع ہوئی، عوامی سطح پر بہت زیادہ مقبول ہوا، فلسفی انداز میں اس کو بیان کیا گیا، وہ مغرب سے ہوا تھا، یورپ سے ہوا تھا. اچھا، مادہ پرست کیوں لکھا ہے؟ کیا صرف مادہ پرست ثقافت کہنا کافی تھا؟ تو میں کہوں گا کہ صرف مادہ پرست ثقافت وہ بہت عرصے سے موجود تھی. وہ ایسا نہیں کہ مادہ پرست ثقافت آج کی دین ہے. مادہ پرست ثقافت اس انسان کی طبیعت کے انحراف کے ساتھ ساتھ موجود تھی، کہ جو پہلے زمانے سے تھا. یعنی ایسا نہیں کہ یہ جو مادہ پرست ثقافت ہے یہ آج کی ایجاد ہے، نہیں، ہمیشہ کی تھی، پہلے بھی تھی. قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے شواہد ہمیں نظر آ جائیں گے، جس کا میں تذکرہ کروں گا آگے جا کر، کہ اس قسم کی ثقافت اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھی. نہایت یہ کہ یہ مادہ پرست ثقافت مغربی ممالک کے ذریعے سے فلسفی رنگ حاصل کر پائی، بین الاقوامی رنگ حاصل کر پائی، اس نے ایک مکتب فکر کا ٹائٹل حاصل کر لیا. اس وجہ سے ہم نے اس کا نام رکھا مادہ پرست مغربی ثقافت. اب یہ ہے کہ خود ثقافت کیا چیز ہوتی ہے، اس کو سب سے پہلے ہم غور سے دیکھ لیں. بنیادی طور پر ثقافت کے اندر پانچ امور شامل ہیں. اچھا، ایک مشکل جو ہمیشہ سوشل سائنسز کے اندر رہتی ہے وہ یہ کہ آپ بہت کنکریٹ تعریف نہیں کر سکتے. مثلا فرض کیجئے آپ یہ جو دوسرے سائنسز ہیں، جو پریکٹیکل سائنسز ہیں، مثلا فزکس وغیرہ، اس کے اندر آپ کنکریٹ تعریف کر سکتے ہیں، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا. لیکن سوشل سائنسز کے اندر تعریف کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو ثقافت کیا چیز ہوتی ہے، اس کی ایک اجمالی تعریف کی جا سکتی ہے. بنیادی طور پر ثقافت کے اندر پانچ اجزاء جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس طرف ہے. ثقافت کے جو پانچ اجزاء ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقائد. کسی بھی قوم کے عقائد اس کی ثقافت کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی ثقافت کا ایک حصہ اس قوم کے عقائد ہوتے ہیں. اچھا، عقائد سے ہماری کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے وہی چیز جو آپ کے ذہن میں فوراً آ رہی ہوگی، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. لیکن ہم اس کو اس طرح سے تفسیر کریں گے کہ عقائد در حقیقت کائنات کے بارے میں وجود اور عدم پر مبنی رائے. میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں جو قدیم اسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ تھوڑا سا ہلے، اس کی جگہ اس بات کو ذرا سا توجہ کیجئے تاکہ ہم جانیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کائنات کے بارے میں وجود اور عدم پر مبنی رائے، عقائد یہ. کیا مطلب؟ یعنی رائے دیں آپ کہ خدا وجود رکھتا ہے یا معدوم ہے یا نہیں ہے، عقائد کا ایک حصہ ہو گیا. اس کے بعد دنیا کے بارے میں آپ رائے دیں، آیا دنیا کو اللہ نے خلق کیا ہے یا نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں رائے دیں. یہ جو آراء ہیں جب ان کو جمع کریں تو ہم عقائد کا نام دیتے ہیں. کہ آپ مثلا وجود سے شروع کرتے ہیں، سادہ ترین، کہ وجود ہے، اور یہ جو وجود ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ جو اللہ ہے اس نے اپنا نبی بھی ارسال کیا ہے، اور اس نے کتاب بھی ارسال کی ہے، اور اس میں قیامت بھی ہے. ان تمام حقائق کو دیکھنا یہ عقائد ہیں آپ کے. مثلا فرض کیجئے آپ کسی چیز، آپ جب کہتے ہیں اللہ ہے، تو اللہ تصوراتی چیز ہے یا واقعا باہر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے صرف تصورات تو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایک حقیقت مطلق ہے، حقیقت موجود ہے. ایسا نہیں کہ میں نے اور آپ نے مثلا اپنے ذہن سے بنایا. یہ حقیقت اس سے زیادہ حقیقت رکھتی ہے جیسے پاکستان کا وجود. جب میں اور آپ کہتے ہیں ایک ملک ہے، تو کوئی ملک علیحدہ سے نہیں ہے، وہ تو ایک باؤنڈری ہے جو میں نے اور آپ نے کریٹ کر دی ہے. ایکچولی کوئی چیز علیحدہ سے موجود نہیں ہے. لیکن جب ہم عقائد کے بارے میں کہتے ہیں تو ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بنائی، نہیں، ہم نے بنائی نہیں، حقیقت میں اللہ ہے، اس کا نبی ہے، قیامت ہے. تو یہ جو بھی عقائد ہوتے ہیں یہ ایک قوم کی ثقافت کا حصہ ہوتا ہے. اب مثلا فرض کیجئے اسلامی ثقافت اگر ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد اسلامی عقائد ہیں، یعنی خدا کو قبول کرنا. مادہ پرست مغربی ثقافت جب ہم کہیں گے تو اس میں ظاہر ایک اور انداز ہو جائے گا، اس میں کائنات میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے.
ہم یہاں پر جب اسلامی ثقافت کہیں گے اسلامی عقائد تو زمین اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے، جبکہ اس میں جب ہم جائیں گے تو ہم کہیں گے اس اللہ نے خلق نہیں کیا، بلکہ یہ جو ہے جو بھی زمین ہے یہ جو بھی کائنات ہے یہ ایک حادثے کے نتیجے میں ایجاد ہوئی ہے، مثلا فرض کیجئے بینک ہے جو کچھ بھی تھا. تو پہلی چیز جو ثقافت کے امور میں سے ہے وہ عقائد، اور دوسری چیز جو ہوتی ہیں وہ اقدار ہوتی ہیں، اقدار جن کو آپ ظاہر ویلیوز نام دیں. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے آپ انہی عقائد کے اوپر مبنی ایک نظام بناتے ہیں صحیح اور غلط کا. عقائد میں آپ کی بحث اس بات سے ہوتی ہے کہ ہے یا نہیں ہے، رسول آیا یا نہیں آیا، نبی آیا یا نہیں آیا، قیامت ہے یا نہیں ہے، اس تمام سے بحث ہوتی ہے. لیکن اقدار میں اب آپ ویلیوز دے رہے ہوتے ہیں، اب آپ ویلیوز دے رہے ہوتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ مثلا اگر خدا ہے، اگر خدا ہے اور وہ ہمارا خالق ہے تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو ہم اقدار کرنا. تو اس کے لیے اگر آپ ایک دقیق جملہ لکھنا چاہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے کہ عقائد پر مبنی صحیح اور غلط کا معیار. آپ ایک معیاری نظام دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب یہ صحیح ہے اور غلط کا جو اقدار ہیں یہ بہت وسعت رکھتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کی رائے سے لے کر اور آپ کے والدین کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے اس تک ہے. فرض کیجئے والدین کا احترام کرنا یہ اقدار میں سے ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ یہ والدین جو ہیں انہوں نے ان کے میرے اوپر احسانات ہیں، اور ان کے احسانات کو مثلا خدا نے متعال کہتا ہے، اور خدا نے متعال کا حکم ماننا جو ہے ہم سب کے لیے واجب ہے. تو اس طریقے سے پورا ایک اقداری نظام بن جاتا ہے جو کس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے؟ ان عقائد کے اوپر. اگر عقائد میں تبدیلی آئے تو ان اقدار کے اندر 100% تبدیلی آ جائے گی. مثلا فرض کیجئے ہم نے یہاں پر ایک اقداری نظام بنایا جس میں اقداری نظام میں یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. اب فرض کیجئے میں عقائد کے اندر ایک تبدیلی لاتا ہوں، عقائد میں اسلامی عقائد کی جگہ جو اللہ تعالیٰ کی قائل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا قائل ہے، میں وہاں پر ایک اور چیز لے آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ تو ہے. مثلا فرض کرو پہلے تو اللہ ہے ہی نہیں، ظاہر ہے یہاں پر میری اقدار بالکل تبدیل ہو جائیں گے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں بھائی کیوں کروں جب ظاہر ہے کوئی خدا ہے ہی نہیں. یا مثلا میں وہاں اور تبدیلی کوئی چھوٹی سی لے کے آتا ہوں، وہ کہتا ہوں کہ خدا تو ہے لیکن خلق کرنے کے بعد اب اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہاں میرے اقدار کے اندر خود بخود تبدیلی آ جائے گی. آپ اس بات کو مزید تھوڑا سا توجہ فرمائیے کہ عقائد میں آپ جو بھی تبدیلی لے کے آئیں گے ان اقدار میں جو آپ ان عقائد سے حاصل کر رہے تھے خود بخود تبدیلی جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، تو آپ کی اقدار تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ اچھی سمجھتے ہیں وہ کسی اور معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدتی نظام کچھ اور ہے، ان کے ہاں عقائد کا سسٹم ہی کچھ اور ہے. آپ کے ہاں عقائد میں ہے کہ قیامت ہے، لہٰذا آپ کو سوال و جواب اپنے اعمال کا دینا ہے. اچھا جس معاشرے میں عقائد نے کہا کہ قیامت نہیں ہے، کیا وہ بھی آپ کی طرح سوچے گا کہ مجھے سوال جواب دینا ہے اور وہ بھی اپنے اعمال کو اسی طرح چیک کرے گا جیسے آپ چیک کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا. تو دوسری چیز جو ثقافت کا حصہ بنتی ہے کسی بھی قوم کی کسی بھی گروپ کی وہ اس کے اقدار. تیسری چیز یہاں پر آتی ہے رسم و رواج. رسم و رواج کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کا طریقہ. اچھا پہلے دن سے عرض کرتا چلوں کہ اس چاروں دن میں ہم اس ورڈ کو خوب استعمال کریں گے، تو آپ کو تھوڑا سا بورڈ کو دیکھنے کی عادت کر لینی چاہیے، چار دن تک آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو زندگی گزارنے کا طریقہ، رسم و رواج ہم کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ. اچھا یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جو تجربے سے حاصل ہوا. بہت سادہ سی بات ہے، مثلا فرض کیجئے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، بہت چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک ملک ہے جہاں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، وہاں زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا، ان لوگوں کا ٹائمنگز کچھ اور ہوں گی، ان لوگوں کی ڈریسنگز کچھ اور ہو جائیں گی، ان لوگوں کی جو گھروں کی اسٹرکچر ہے وہ کچھ اور ہو جائے گا. تو وہ تجربے سے حاصل ہوا ہے، اسے جغرافیائی حالات کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور کوئی اس کے اندر رد عمل نہیں ہے. مثلا ایک قوم ہے جو پانی کے برابر میں رہ رہی ہے، کسی سمندر کے برابر میں رہتی ہے وہ کسی اور طرح رہتی ہے. ایک قوم ہے جو کسی پہاڑ کے اوپر رہ رہی ہے تو اس کا رسم و رواج کسی اور طرح سے ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات جو رسم و رواج میں تبدیلی آتی ہے وہ اقدار سے ناشی ہے. اب ناشیہ کا مطلب یعنی اقدار سے ابتدا اس کی متاثر ہے، لکھ لیں ناشیہ کی جگہ متاثر ہے. بعض رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں جو اقدار سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا فرض کیجئے ہمارے معاشرے میں کوئی خاص چیز ویلیو رکھتی ہے، اس ویلیو کی وجہ سے ہمارا رہن سہن کا طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں فرض کیجئے مردوں کے لیے بھی تن ڈھانپنا یہ ایک ویلیو ہے، اور اگر کوئی صحیح طریقے سے تن نہ ڈھانپے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ویلیو میں کمی آئی. یہ ہمارے ہاں اقدار کے خلاف ہے کہ کوئی تن ڈھانپے بغیر نکلے. صحیح. اب اس اقدار کے نتیجے میں کوئی ہمارے ہاں کم سے کم سوبر فیملیز میں شارٹس پہن کے باہر نہیں آئے گا، گرچہ یہ چیز بھی اب آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی جا رہی ہے. نہ اس وجہ سے کہ اب پاکستان میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے کہ اقدار میں تبدیلی آئی ہے. جغرافیہ تو وہی رہے ہیں، تو یہ کیوں شارٹس رائج ہو رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو اب زیادہ گرمی لگ رہی ہے. اتفاق میرے خیال میں تو اے سی بڑھتے جا رہے ہیں، تو کم گرمی لگنی چاہیے تھی، لیکن کیا ہے کہ اقدار کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. تو بعض اوقات رسم و رواج جو ہوتے ہیں وہ اقدار سے متاثر ہو کے ہو رہے ہوتے ہیں. ثقافت کا یہ تیسرا حصہ ہے، دونوں اس کے اندر شامل ہیں. بس ثقافت کا ایک حصہ عقائد ہے، ثقافت کا ایک حصہ اقدار ہے، ثقافت کا ایک حصہ جو ہے وہ رسم و رواج ہیں جو کسی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ رسم و رواج دو طرح سے ہوتے ہیں، کبھی تجربے سے حاصل ہوتے ہیں اور کبھی اقدار سے حاصل ہوتے ہیں. اب ثقافت کے چوتھے اور پانچویں امر کی طرف جاتے ہیں جو کافی آسان ہے ان تین کے مقابلے میں، اور وہ ہے کہ ثقافت ہی کا حصہ ہے کہ مشترکہ تاریخ ہوتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اس قوم کی ثقافت، تو اس کے اندر اس قوم کی تاریخ بھی شامل ہوتی ہے. مثلا فرض کیجئے بر صغیر کے مسلمانوں کی ثقافت، تو اس کے اندر ان کی تاریخ شامل ہے کہ تاریخ میں اب تک کیا کیا تبدیلیاں آتی رہیں. جو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا کہ ہماری ثقافت میں فرقہ واریت کا رنگ پایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری تاریخ میں جو ہے وہ فرقہ واریت سے تاثیر پذیری پائی جاتی ہے. تو اور پانچویں چیز جو ثقافت کا حصہ بنتی ہے وہ زبان ہے، وہ زبان جو بولی جا رہی ہے، جس کے اندر تکلم کیا جا رہا ہے، جو مختلف لہجے بھی رکھ سکتی ہے، جس کے مختلف طور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ثقافت کا حصہ بنتی ہیں. پانچ چیزیں آپ کے سامنے میں نے گنوا دی. پہلی چیز عقائد، دوسرا اقدار، تیسرا رسم و رواج دو قسم کے، چوتھی مشترکہ تاریخ، اور پانچویں چیز اس کی زبان. ہر قوم کی ثقافت میں جو تبدیلی آتی ہے وہ انہی پانچ چیزوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. اب اس کے اندر چاہے آپ تو آپ کھیل بھی شامل کر لیں تو وہ کھیل کسی نہ کسی طریقے سے رسم و رواج کے اندر آ جائیں گے. چاہے تو آپ کچھ بھی سوچ لیجئے، مثلا لباس پہننے کا طریقہ ایک قوم سے دوسرے قوم میں مختلف ہوتا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ رسم و رواج کے حصے میں ہوتا ہے. اس طریقے سے ویلیوز مختلف ہوتی ہیں، ثقافت میں تبدیلی ان کی ویلیوز میں ہو سکتی ہے. مثلا فرض کیجئے آپ کے ہاں ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں. آپ ان کے احترام میں فرض کیجئے اگر آپ تشریف فرمائیں کہیں کسی کمرے میں اور آپ کے والدین داخل ہوتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ جنبش کرتے ہیں. برا لگتا ہے کہ مثلا بیٹے کے سامنے اس کا باپ داخل ہو اور وہ کچھ نہ ہلے، بالکل کوئی بے اثر بیٹھا رہے، تو یہ ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے. اور ممکن ہے کسی سوسائٹی کے اندر اصلا برا سمجھنا تو کیا اس پہ توجہ بھی نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اقداری نظام میں والدین کو وہ حیثیت حاصل نہ ہو. اسی طریقے سے عقائد کے اندر سب ان تمام چیزوں کو ملائیں آپ تو اس کو ہم کہتے ہیں کسی قوم کی ثقافت. اب سوال یہ ہے کہ اہمیت اس میں کس چیز کی ہے؟ یہ جو پانچ چیزیں ثقافت کی ہیں ان میں اہمیت کہاں پر ہے؟ تو ہم اس چیز میں ٹکراؤ کریں ایک دوسرے کا، مادہ پرست مغربی ثقافت کا اور اسلامی ثقافت کا ٹکراؤ انہی چیزوں میں کریں جو اہم ہیں، ورنہ بے اہم چیز میں ٹکراؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ٹکراؤ کے قابل ہی نہیں ہیں، مثال کے طور پر زبان. بھئی زبان تو ظاہر ہے مادہ پرست مغربی ثقافت میں بھی متعدد ہے، اور اسلامی ثقافت میں بھی گرچہ عربی کو بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اردو کافروں کی زبان ہے. نہیں، کوئی اس کو اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کرے گا کہ اردو کافروں کی زبان ہے اور عربی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے، یا مثلا فارسی کافروں کی زبان ہے صرف عربی مسلمانوں کی زبان ہے. ایکچولی زبان کا در حقیقت اس انداز سے جو ہم تقابلی زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. تو ہم عربی اور انگلش یا مثلا فارسی اور فرینچ کا یا مثلا فرض کیجئے جاپنیز اور بنگالی زبان کا اس میں کوئی تقابل ہے نہ ممکن ہے اور نہ ہم کریں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اگر بہت ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو یہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے اندر جو کلمات استعمال ہوتے ہیں یہ بھی فکر سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں.
یہ جو لنگوسٹک کے ماہرین ہیں ان کے بقول یہ جو زبانوں کے اندر مختلف کلمات ہوتے ہیں یہ ان کے رسم و رواج اور اقدار سے متاثر ہو کر ہوتے ہیں. مثال بہت چھوٹی سی ہے کہ عربی زبان میں شاید ایک اونٹ کے لیے جس بیچارے کو ہمارے یہاں یا اونٹ کہا جائے گا یا اونٹنی کہا جائے گا، چوتھا پانچواں کلمہ لانا مشکل پڑ جائے گا. عربی میں 70 کے قریب کلمات استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر اونٹ صاحب ایک سال کا ہے تو اس کے لیے یہ کلمہ ہے، اگر دو سال کا ہے تو یوں ہے، تین سال کا ہے تو یوں ہے، اونٹ بیٹھا ہے تو اس طریقے سے، کھڑا ہے تو یوں. تو وہ اس وکیبلری کے اندر اس کی اتنی وکیبلریز بیان کر دیں گے وہ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو عرب معاشرہ تھا اس کے اندر اونٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا تھا اور عرب فصیح لوگ تھے. تو یہ اس معاشرے کی فکر در حقیقت زبان کے اندر نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی فکر اصل ہے، زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں ان برادران کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے جو انہیں کبھی خدا نہ کرے سائیکالوجی میں پاولوف کا ایکسپیریمنٹ سنا تو وہ مجھ پہ اعتراض کر دیں کہ زبان اصل ہوتی ہے، فکر اصل نہیں ہوتی. حوالہ دوں گا شہید باقر صدر کی کتاب کا کہ زبان اصل نہیں ہے، فکر اصل ہے اور وہ زبان کو متاثر کرتی ہے. اقتصاد انہوں کے اندر انہوں نے اس کو تجزیہ کیا. تو زبان سے ہم کوئی مقایسہ نہیں کریں گے. اچھا، مشترکہ تاریخ سے مقایسہ کریں، تاریخ کا تھوڑا بہت ذکر کریں گے، لیکن اس میں بھی ہمارا تقابل اتنا زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا، گرچہ وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھتے ہیں آپ قرآن کے اندر بار بار تاریخ کا حوالہ ہے اور قرآن تاریخ کو بہت اہمیت دیتا ہے، کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار اور یہ اور وہ، لیکن بنیادی طور پر تاریخ سے بھی ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے. یعنی ہم آ کے یہ نہیں دکھائیں گے کہ اسلامی ثقافت کے تحت جو تاریخ گزری اس میں کیا تبدیلیاں آتی رہیں اور مغربی ثقافت کے تحت جو تاریخ گزری اس میں کیا تبدیلیاں، یہ بھی ہمارا مورد بحث نہیں. ہم درحقیقت ان تین چیزوں کے اوپر سینٹرلائز ہوں گے. نمبر ایک، عقائد کے اوپر، عقائد کا نظام ان دو ثقافتوں کے اندر کیا ہے، مادہ پرست مغربی ثقافت میں اور اسلامی ثقافت میں. دوسرا مسئلہ اقدار کا ہے کہ مادہ پرست مغربی ثقافت میں کیا چیزیں اقدار ہیں، کس طرح سے ہیں، اور اسلام میں اس کے اگینسٹ مثلا اسی مسئلے میں کیا رائے دی گئی ہے. اور تیسری چیز رسم و رواج. ظاہر ہے رسم و رواج میں وہ حصہ جو تجربے سے متاثر ہوا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں رسم و رواج میں اس حصے سے سروکار ہے کہ جو اقدار سے متاثر ہو رہا ہے. تو ہمارا در حقیقت تقابلی جائزہ ہوگا ان تین چیزوں کے اندر، یعنی عقائد میں، اقدار میں، اور ان رسم و رواج میں کہ جو اقدار سے متاثر ہو رہے ہیں. اچھا، اب کہاں سے ہم مغربی ثقافت حاصل کریں گے اور کہاں سے اسلامی ثقافت تاکہ ان دونوں کو ٹکرا سکیں. مثال کے طور پر کیا اسلامی ثقافت کے لیے میں مصر جاؤں گا، وہاں جو ثقافت رائج ہے اس کو لے کے آؤں گا، اور مغربی ثقافت کے لیے جو مثلا فرض کیجئے کینیڈا میں رائج ہے اس کو لے کے آؤں گا، دونوں کو ٹکرا دوں، ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم نے یہاں پر ایک طریقہ کار وضع کیا. مجھے کہ اسلامی ثقافت کے لیے ہم مسلمانوں کی ثقافت کو استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بقول جمال الدین افغانی کے اسلام بہترین دین ہے اور مسلمان بدترین اہل مذہب، کیونکہ یہ ایسے اہل مذہب ہیں کہ اپنے دین پہ کبھی بھی عمل نہیں کرتے یا بہت کم عمل کرتے. تو ہم اسلامی ثقافت کے لیے اسلام کے اصلی متون کو استعمال کریں گے، یعنی قرآن کریم کو، احادیث شریفہ کو، جس کے بارے میں، جس کی صداقت پہ ہمیں یقین ہے اور جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمیں صحیح اسلام دے رہا ہے. اور وہ مسلمان جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کتنے حد تک اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم ان کو مورد استناد قرار نہیں دیں گے اسلامی ثقافت کے لیے. ایک طرف. اچھا، مغربی ثقافت میں کیا کریں؟ مادہ پرست مغربی ثقافت میں کیا کوئی آسمانی صحیفہ موجود ہے تو اس سے ہم مادہ پرست مغربی ثقافت کو لے لیں؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر نہ آسمان کا تصور ہے نہ آسمانی صحیفہ کوئی موجود ہے، وہاں پر وہی کچھ ہے جو وہاں پر رائج ہے. مادہ پرست مغربی ثقافت میں وہی کچھ اصل ہے جو وہاں پر رائج ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی معیار نہیں ہے کہ اس سے جانچ پڑتال کی جا سکے کہ بھائی یہ اسلام ہے. مثلا اسلام میں ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث نے اسلام دیا وہ اصلی اسلام ہے. اب اگر مسلمانوں کا دین اس کے مطابق ہے تو صحیح، ورنہ یہ بھی اسلام سے دور ہے. مادہ پرست مغربی ثقافت میں ایسا کوئی صحیفہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ہمارے پاس چارہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم مادہ پرست مغربی ثقافت کے لیے اسی ثقافت کو دیکھیں جو اس وقت مادہ پرست مغربی ممالک کے اندر رائج ہے. تو جو فکر ان کی رائج ہے ان کے عقائد میں، ان کے اقدار میں، اور ان کی رسم و رواج کے اندر، وہی ہمارا مرد استناد ہوگا، اس کو ہم ٹکرائیں گے اسلامی ثقافت سے جو ہم قرآن و حدیث سے حاصل کریں گے. فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں نظر آ جائے گا کہ ان کا اصلی ٹکراؤ کہاں پر ہے، اور یہ ہوگا کہ ہماری اپنی زندگی گزارنے کا راہ عمل ہمارے سامنے نظر آ جائے گا. مثلاً اس بحث کا چار دن کے بعد ایک فائدہ جو ضرور ہونا چاہیے وہ یہ ہو کہ آپ اپنے اندر جھانک سکیں کہ آپ اور میں کتنے مادہ پرست مغربی ثقافت سے نزدیک ہیں اور کتنا اسلامی ثقافت سے نزدیک ہیں. یہ ایک فائدہ ہمیں ملنا چاہیے. اچھا، یہ جو دیکھا آپ نے کہ میں نے ایک دن ایک پورا سیشن اس کے اوپر لگایا، اور تقریباً ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ اب بحث جو مقدماتی بحثیں ہوتی ہیں اس کے اندر تقریباً ایک پورا سیشن لگ جاتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے برادران کہ موضوع کو بالکل اچھی طرح سے واضح کر دیا جائے، تاکہ بعد میں یہ جھگڑا نہ رہے کہ بھائی آپ نے یہ کہنا تھا اور کہا وہ، یا آپ نے فلاں چیز بیان نہیں کی تو کیوں نہیں کی. یہ ساری بحث، یعنی جو ساری بحث ایک دن ہم نے اس کے اوپر لگا دیا پورا، مثلاً اس وقت 41 منٹ ہو گئے ہیں اس کام کو ہوتے ہوئے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بات ساری ختم ہو جائے اور بالکل پریسائسلی آپ کو پتا چل جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ چار دن بعد سوال کر سکیں گے بھائی جو چیز آپ نے وعدہ کی تھی کہ آپ دیں گے وہ دیا یا نہیں دیا. اب یہ ہے کہ اگر جو بات میں نے آپ سے کہی اس سے مربوط کوئی بات باقی رہ جائے چار دن کے بعد، تو اس کے لیے میں جواب دوں، مجھے اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، مثلا فرض کیجئے اسی ثقافت کی بحث میں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم موسیقی کا بھی ٹکراؤ کریں گے کہ مثلا اسلامی ثقافت میں موسیقی کس قسم کی اور مادہ پرست مغربی ثقافت میں، تو چونکہ وہ عقائد اقدار اور بنیادی رسم و رواج میں جو اقدار سے ناشی ہو رہے ہیں نہیں آتی، تو ہم ان کا ٹکراؤ نہیں کریں گے. اب انشاءاللہ کل سے جب ہم اپنی بات کو شروع کریں گے عقائد کے اندر، تو کافی کچھ واضح ہو جائے گا کہ ہماری بحث جو ہے وہ کس طرف لے کے جائیں گے ہم آپ کو. بہرحال اس کا بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر اسلام اور مادہ پرست مغربی ثقافت کا رنگ نظر آئے گا، ایک بات. اور پھر آپ یہ بھی جج کر پائیں گے کہ یہ جو تبدیلی آئی، مثلا فرض کیجئے معاشرے کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آپ فوراً آنے والی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے سمجھ پائیں گے کہ یہ تبدیلی ہمیں مادہ پرست مغربی ثقافت کی طرف لے کے جائے گی یا نہیں، یہ ہمیں اسلامی ثقافت کی طرف لے کے جائے گی، یا فرض کیجئے کوئی نیوٹرل تبدیلی آئی ہے اور اس کا ثقافتی بحث سے کوئی تعلق نہیں. اب ہماری بحث کے اندر اقتصاد کتنا آئے گا، سیاست کتنا آئے گا، معاشیات کتنا آئیں گی، معاشرتی علوم وغیرہ کتنے آئیں گے، تو وہ آپ جیسے جیسے چڑھتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس کا انفلوئنس رہے گا، ان کو اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. ہم یقیناً اب تک آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہم لباس اور ہیئر اسٹائل کے اوپر بحث نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کے مادی مغربی ثقافت میں ہیں تو آپ کو فلاں شرٹ پہننی چاہیے، اور اگر آپ اسلام میں ہیں تو آپ کو جبا پہن لینا چاہیے، اور آپ کو قبا پہن لینی چاہیے، اور آپ کو نالین پہن لینی چاہیے. اس بحث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اپنی بات کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ اصلی بحث کا آغاز کریں گے، جس میں ہماری بحث بنیادی طور پر شروع ہوگی عقائد سے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اگر کسی برادر کے ذہن میں کوئی سوال ہے، شاید سوال کی گنجائش بھی نہ ہو، تو وہ اگر سوال ہے تو وہ بیان فرمائیے تاکہ اس کو جواب دیا جا سکے. اچھا، ایک اس وقفے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ ایک قرآن میں آئے کریمہ ہے جو ہم جیسے لوگوں کو جو یہاں پہ آ کے مائک کے سامنے بولنا شروع کر دیتے ہیں بہت ہلا دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں ایسی بات کرتے ہو جو کہتے ہو جو کرتے بھی نہیں ہو، اور اللہ کے نزدیک بہت برا ہے کہ ایسی باتیں کہو جو کرتے بھی نہیں. اب ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دی ہے، اور دوسری طرف سے ایک حکم فقہی ہے کہ بھائی اگر آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ نیکی پہ عمل بھی کریں. تو یہ جناب بڑی مخمصے کی کیفیت بن جاتی ہے کہ اگر آپ کو اچھائی کی طرف کہنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس اچھائی کے اوپر آپ عمل کریں. تو جو میں کہہ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے چاہوں گا کہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اس کے اوپر عمل کر ڈالوں. آپ میرا عمل ہرگز نہیں دیکھیے گا. میں آپ سے بہت صاف طور پہ عرض کر دوں، پرسوں ہمارے ایک دوست، میں اپنے اسکول میں بیٹھا تھا، پرسوں ہمارے ایک دوست آئے ہمارے پاس کان کے پاس، لا کے انہوں نے کہا کہ زیدی بھائی ابھی سیکنڈری سیکشن میں ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ زیدی صاحب بہت خراب آدمی ہے. میں نے اس سے کہا اس کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا, آپ کو پتہ نہیں چلا ہے, مسئلہ سارا اتنا ہی ہے, اور کوئی اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں کہ آپ کو پتہ چلا تو آپ بھی یہی کہیں گے. لیکن اللہ کے نزدیک ایک قانون ہے کہ وہ ستار العیوب ہے, عیوب کو چھپانے والا ہے. تو جب تک ہماری عزت ہے, ابھی ہمارے مصطفیٰ بھائی عظیم کہہ رہے ہیں کل پتہ نہیں خیب ہے یہ اور ساتھ کر کے کچھ کہہ دیں تو نہیں معلوم کیا ہو جائے. تو جب تک ہیں نہیں ہے نہیں ہے. آپ ہماری بات سنیے گا, ہمارے کردار کو جانچنے کی کوئی کوشش نہیں کیجیے گا. سوال فرمائیے گا.
آغا صاحب, آپ نے زبان کو اپنے ایجنڈے سے خارج کر دیا ہے.
جی,
لیکن اگر آپ کو یاد ہو لاہور میں رہبر معظم آئے تھے جب وہ اس زمانے میں پریسیڈنٹ ہوتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں افسوس ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے اور یہ سامراج کی سازشوں کا نتیجہ ہے.
جی,
آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ زبان کو نہ سمجھنا کسی سازش کی وجہ سے. کیوں آیا خامنائی نے کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو برصغیر میں آپ اردو زبان کو رائج دیکھ رہے ہیں, بلکہ اردو سے زیادہ انگلش کو رائج دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ اس ابھی تقریباً 150 سال پہلے اس معاشرے میں فارسی اسی طرح بولی جاتی تھی سرکاری کاموں میں اور اچھے کاموں میں, بڑے کاموں میں, جس طرح سے آج انگلش بولی جاتی ہے. جو مغل دربار تھا اس کے اندر فارسی زبان بولی جاتی تھی. آپ ان کی تمام بڑی کتابوں کو دیکھ لیجئے, وہ سب کی سب فارسی زبان میں تحریر کی ہیں. اب انگریزوں نے یہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا ان کی تاریخ سے رابطہ ٹوٹ جائے, زبان کو چینج کر دیا, اور زبان کی تبدیلی کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ مسلمان جو کل تک فارسی زبان سے متصل تھے, سعدی سے اور پتہ نہیں وہاں کے اچھی کے کتب سے, وہ ان سب سے محروم ہو گئے. تو آئے خامنائی نے اس سابقے تاریخی کو دیکھتے ہوئے آپ سے کہا کہ بھئی ہم اور آپ میں پہلے ایسا نہیں تھا کہ میں آپ کی بات نہ سمجھ پاتا, پہلے ہم سمجھ لیتے اور آپ میری بات, لیکن اب ایسا نہیں ہے, یہ استعمار کی سازش ہے. لیکن اگر آئے خامنائی فرض کیجئے مصر تشریف لے جاتے تو وہاں یہ نہیں کہتے کہ میں اور آپ اب ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پا رہے, یہ استعمار کی سازش ہے. وہ انہوں نے صرف اس سابقہ تاریخی کی وجہ سے کہا کہ اگر دوسرے کسی خطے میں لوگ ہماری بات نہیں سمجھ پاتے تو زبان کا فرق ہے, وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کی ہماری زبان ایک تھی. یہ سازش کا نتیجہ ہوا کہ آپ کی زبان, اچھا میں آپ سے ایک بات کہوں گا, آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھ لیجئے کہ 8ویں 9ویں تک تو انہوں نے بھی فارسی پڑھی ہوگی. البتہ مصیبت یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ محاورہ مشہور تھا کہ سیکھو فارسی بیچو تیل, تو انہوں نے بھی فارسی کو آگے نہیں بڑھایا, کیونکہ تیل بیچنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو وہ بھی ان کی سازش تھی کہ انہوں نے اس کو اتنا ڈیگریڈ کیا کہ وہ غائب ہو گئے. انہوں نے اس لحاظ سے اس کے اوپر اشارہ کیا تھا. کوئی اور سوال؟ پہلے دن جو ہے وہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے, لہذا اپنے سیشن کو میرے خیال میں یہیں پہ ختم کرتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم.